الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اس کے تعلق سے اس کی شرح کرتے ہوئے بات اس سے پہلے والے ہفتے میں علیم کے نام کے تعلق سے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ ایک نام علیم ہے. آج جو نام آپ کے سامنے ہے وہ ہے اللطیف الخبیر. اللطیف الخبیر، یہ دو نام ہیں، ایک نام ہے اللطیف اور ایک نام ہے الخبیر. یہ دونوں معنی اللہ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کئی جگہوں پر ایک ساتھ آئے ہیں، اسی کے لحاظ سے اسے ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اللطیف الخبیر دونوں کا ساتھ میں جوڑ ہے، اسی کے لحاظ سے اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ باتیں آئی ہیں. میں پہلے وہ آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس سیاق میں کس موقع پر یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے خاص طریقے سے پیش کیے ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ انعام کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 103. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ لطیف ہے خبیر ہے. لطیف کا معنی ابھی آپ کو بیان کریں گے، اسی لیے میں اس لفظ کو ویسے ہی رکھ رہا ہوں. لطیف ہے خبیر ہے. لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالی کو نگاہیں اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام، وہو یدرک الابصار، تمام نگاہوں کو اپنے علم میں اپنے گھیرے میں وہ لیے ہوئے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، لیکن بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالی کی ساری چیزوں کو، ساری باتوں کو اپنے احاطے میں، اپنی نگاہوں کے احاطے میں نہیں لے سکتے ہیں. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی آپ کے سامنے، اس آیت کے تعلق سے ایک فرقہ جو معتزلہ کا فرقہ ہے وہ یہ استدلال کرتا ہے یا اس آیت کو پیش کرتا ہے دلیل کے طور پر کہ اللہ تعالی کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن آخرت میں قیامت کے دن اور اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد مومنین کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. لیکن یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، چونکہ اس آیت کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے تو میں نے سوچا یہ معنی بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ لا تدرکہ الابصار، اس آیت کی وجہ سے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. احاطہ کرنا کہتے ہیں کہ آپ کے نگاہ کے سامنے جو بھی چیز آ جائے وہ ساری کی ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکیں، اسے ادراک کہا جاتا ہے. تو کہا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کہی ہے تو کیوں پھر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مومن دیکھیں گے یا لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ یہ بات کیوں کہتے ہو؟ یہ باتیں آتی ہیں عام طریقے سے ان کی طرف سے، تو یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ ادراک میں اور دیکھنے میں فرق ہے. کس میں؟ ادراک میں اور دیکھنے میں فرق ہے. دیکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے، کسی شخص کو دیکھیں آپ، لیکن دیکھنے کے ساتھ اس کا پورا ادراک بھی کر لیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے، دوسرے کے لازم مذموم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہوں لیکن اس کی حقیقت کا پورا علم ہمارے پاس نہ ہو. کبھی گھیرے میں لینے کو کہا جاتا ہے ادراک، اور آدمی کو دیکھ تو کوئی رہا ہے لیکن اس کو پورے طریقے سے گھیرے میں نہیں لیا ہے، تو یہ دیکھنے کی نفی نہیں کرتا ہے. قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون کی فوج تھی، تو وہاں وہ لوگ کہتے ہیں انا لمدرکون، ہم تو اب پکڑ لیے جائیں گے، ہم لوگ اب پکڑ لیے جائیں گے. یہی ادراک کا لفظ وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے پکڑ لیے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو ادراک کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں پر، اس کے اندر دیکھنے کی نفی تو نہیں. جب ان سے کہا گیا کہ نہیں یہ لوگ نہیں تم کو جو ہے ادراک نہیں کر پائیں گے تمہارا، تو دیکھنے کی نفی تو نہیں ہے، وہ تو دیکھ ہی رہے تھے وہاں اس موقع پر. تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نگاہیں اپنے گھیرے میں تو نہیں لے سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ ممکن ہے. قیامت کے دن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو پہلی بات ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے خبیر ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے اس میں سورہ حج میں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ لطیف ہے خبیر ہے. پہلی آیت جو میں نے پڑھی آپ کو، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے علم میں لیے ہوئے ہے، سب کا ادراک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور ساتھ میں یہ کہا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اس دوسری آیت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش، آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے اور اس کی وجہ سے زمین یہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لطیف ہے خبیر ہے. پانی نازل کرنا اور پانی نازل کرنے کے بعد زمین سے پیداوار کا اگنا اور زمین سے یہ کھیتیاں لہلہانا اور یہ سب چیز ہری بھری ہو جانا، اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، لطیف خبیر ہے. پہلے میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے اور وہ لطیف ہے خبیر ہے. لقمان علیہ السلام کے جو نصیحت ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہوئی ہے سورہ لقمان میں، کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اے بیٹے اگر رائی کا معمولی سا کوئی دانہ بھی ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اور یہ رائی کا دانہ کہیں کسی چٹان پہ ہو آسمان میں کہیں یا زمین میں کسی بھی جگہ پہ ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف ہے خبیر ہے. یہاں بھی اس کے بعد اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی زمین و آسمان کی کسی بھی گوشے میں کسی بھی تنہائی کی جگہ میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے لائے گا. اس موقع پر کہا گیا لطیف خبیر. پہلے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا ادراک ہے اس کے پاس، اور اس موقع پر کہا گیا کہ وہ لطیف خبیر ہے. دوسری آیت میں آپ کے سامنے بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، کھیتیاں لہلاتی ہیں، اس موقع پر کہا گیا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لطیف خبیر ہے. اور یہ سورہ لقمان کے اندر جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، معمولی سے معمولی چیز بھی کہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لائے گا، وہ لطیف خبیر ہے. آگے سورہ ملک میں ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا نہیں جانے گا وہ جو کہ پیدا کیا ہے اور وہ لطیف ہے اور خبیر ہے، کیا وہ نہیں جانے گا؟ یہاں پر بھی لطیف اور خبیر کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ جوڑ کر کے پیش کیا گیا ہے. آگے ایک اور آیت سورہ احزاب میں ہے، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور یاد کرو اس کو جو کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف ہے خبیر ہے. یہ سیگے کے لحاظ سے عورتوں کے لیے بات ہے، لیکن سب لوگ اس میں شامل ہیں کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام، جو قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، جو بھی پیش کی جاتی ہیں، اسے یاد رکھو. کیوں یاد رکھو؟ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. گھروں میں چونکہ خواتین رہتی ہیں تو خواتین کے تعلق سے خاص طریقے سے خطاب کر کے یہ بات کہی گئی. یہ ساری آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس موقع پر جو یہ نام پیش کیا گیا لطیف اور خبیر، ان دونوں کو جوڑ کر کے دیکھا جائے. ہو سکتا ہے بعض باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہوں، اب میں اسے سمجھا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ساری باتوں کو جوڑ کر کے آپ دیکھیں گے تو کہیں ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس موقع پر یہ بات کہی گئی کہ وہ لطیف ہے خبیر ہے. کہیں ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہ نعمتیں نازل ہونے کے میں اہم بات جو ہے پانی کا نازل کرنا ہے، اور پانی کے نازل کرنے کے بعد جو زمین سے پیداوار اگتی ہے، جو کھیتیاں ہوتی ہیں، جو یہ ہریالیاں آتی ہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ لطیف خبیر ہے. اس میں جاننے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے. اس موقع پر بھی یہ بات کہی گئی. اب ان دونوں چیزوں کو آپ جوڑ کر کے دیکھیں گے تو لطیف اور خبیر کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ بات ہمارے سامنے آئے گی. تو لطیف کا ایک معنی یہ ہے، لطیف کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی اور ہلکی سے ہلکی چیز کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ لطیف کا ایک معنی ہے. اسی لیے علم کے لحاظ سے اس کو پیش کیا گیا، اور جہاں علم کی بات آئی وہاں ساتویں انعام پیش کیا گیا کہ وہ لطیف ہے اور وہ خبیر ہے، کہ باریک سے باریک چیز، ہلکی سے ہلکی چیز، معمولی سے معمولی چیز، حقیر سے حقیر چیز، بالکل چھوٹی سی، جو عام آدمی آج کی زمانے میں کہیں ہم کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کو بھی وہ دیکھتا ہے. اسی لیے لطیف کا معنی، اسی لحاظ سے لطیف کا معنی کہا جاتا ہے باریک بھی. آپ اردو کی کتابوں میں جب پڑھیں گے ترجمہ قرآن کا تو اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، لطیف کا لفظ آئے گا تو کیا ملتا ہے وہاں پہ؟ باریک بھی. باریک بھی کا مطلب باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا، بالکل معمولی سے معمولی، حقیر سے حقیر چیز، جو دوسرے لوگ یا کہہ لیجئے کہ جو انسان ہو سکتا ہے نہ دیکھ پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. لیکن یہ باریک بھی سے اس کا ترجمہ اس کے معنی کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن صرف یہی معنی نہیں ہے اس کے اندر. ایک معنی اس کے اندر یہ ہے جو باریک سے باریک اور ہلکی سے ہلکی، چھوٹی سے چھوٹی، حقیر سے حقیر چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، جس جو ابھی سورہ لقمان کے اندر آیت آپ کے سامنے آئی کہ معمولی سا کوئی ذرہ بھی اگر کہیں کسی پہاڑ، چٹان یا کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہو، زمین و آسمان کے کسی بھی کونے میں پڑا ہوا ہو، تو اللہ تعالی اسے جانتا ہے. یہ وہ باریک بھی کا معنی ہے. لیکن ایک دوسرا معنی جو لطف کا ہے اس کے اندر، جو قرآن کی اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اللہ تعالی لطیف ہے اور خبیر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کی طرف اشارہ ہے. تو لطف کا ایک معنی ہوتا ہے مہربانی کا بھی. لطف کے معنی مہربانی کرم, جیسے ہم کہتے ہیں لطف و کرم ہے, اردو میں بھی کبھی کبھی کہتے ہیں لطف و کرم ہے, کرم یعنی مہربانی کسی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ نام لطیف ہے اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے, یعنی بڑا کرم کرنے والا اور بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام لطیف ہے. تو لطیف میں دونوں معنی ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ معمولی سے معمولی چیز, باریک سے باریک چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اسے دیکھتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے, یعنی اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے, اپنے کرم کی بارش کرتا ہے, اور وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر, بڑا لطیف ہے, بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر. یہ معنی بھی اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے خبیر کے اندر بھی یہ بات ہے کہ خبیر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. لطیف کا جو میں نے پہلا معنی بیان کیا وہی معنی خبیر کا بھی ہے. لطیف کا پہلا معنی معمولی سے معمولی اور حقیر سے حقیر چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اسے دیکھتا ہے, اس کی خبر رکھتا ہے, تو یہی معنی خبیر کا بھی ہے. تو دونوں اس لحاظ سے, معنی کے لحاظ سے ایک ساتھ ملتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن لطیف کا ایک دوسرا معنی ہے, وہ معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے, اپنا لطف کرتا ہے, اپنی مہربانی کرتا ہے, اور خاص طریقے سے اپنے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانیاں ہوتی ہیں. یہ لطیف کا دوسرا معنی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں معنی کو بیان کرتے ہوئے, ان کے تین اشعار ہیں, نونیہ کہا جاتا ہے ان کے جو اس اشعار کے تعلق سے, قصیدہ نونیہ کہتے ہیں اس کو, اس لیے نونیہ کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں کیا آتا ہے, نون آتا ہے. تو میں وہ اشعار آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نونیہ میں کہتے ہیں, وَهُوَ اللَّطِيفُ بِعَبْدِهِ وَلِعَبْدِهِ وَاللُّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ. اللہ تبارک و تعالی لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ, لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے مہربانی کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر مہربانی کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص لطف کی صفت ہے. اس کے بعد کا, واللطف فی اوصاف ہی نوعان, اللہ تعالی کی صفت میں جو لطف کہا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں, لطف کی دو قسمیں ہیں, ادراک اسرار الامور بخبرت واللطف عند مواقع الاحسان. پہلی قسم یہ ہے کہ جو بھی امور ہیں, جو بھی معاملات ہیں, جو بھی حالات ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس میں سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے, اس کا وہ ادراک رکھتا ہے. اللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. انسان کتنا بھی کسی چیز کو چھپا کر کے کسی بھی کونے میں رکھا ہوا ہو, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے, اس کا اس کو ادراک ہے. یہ معنی ہے. دوسرا ہے, واللطف عند مواقع الاحسان, اور احسان کی جو جگہیں ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنے کرم کی, اپنے لطف کی بارش نازل فرماتا ہے. فَيُرِيكَ عِزَّتَهُ وَيُبْدِي لُطْفَهُ وَالْعَبْدُ فِي الْغَفْلَاتِ عَنِ الشَّانِ. اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت کو بھی دکھاتا ہے اور اپنے لطف کو بھی ظاہر کرتا ہے, دونوں چیز کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ بھی دکھاتا ہے کہ چاہے تم کہیں بھی چھپ کر کے, کوئی بھی چیز کہیں پہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنے غلبے کو ظاہر کرتا ہے. دنیا میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن انسان اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے, غفلت میں رہتا ہے. یہ آخر میں بیان کرتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور کرم کو بھی ظاہر کرتا رہتا ہے لیکن یہ انسان اس کی وجہ سے غفلت میں رہتا ہے. یہ پیش کرنے کے بعد انہوں نے جو پیش کیا ہے, اب میں آپ کے سامنے اس نام لطیف اور خبیر کے تعلق سے چند باتیں پیش کرتا ہوں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. لطیف اور خبیر کا معنی تو آ گیا ذہن میں ہمارے. لطیف کے اندر دو معنی پائے, دو صفتیں پائی جاتی ہیں. ایک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو باریک سے باریک چیز کا بھی ادراک ہے اس کے پاس، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ لطف سے مراد مہربانی، اللہ تعالی کا کرم، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، جو اللہ تبارک و تعالی کا کرم کا معاملہ ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، خاص طریقے سے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، یہ معنی بھی لطیف کے اندر موجود ہے. اب دونوں معنی کے لحاظ سے چند باتیں ہیں جو خاص طریقے سے ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سوچنا چاہیے. اس صفت کے آثار ہمیں اس دنیا میں کہاں کہاں نظر آتے ہیں اور کہاں کہاں ہمیں اس کے تعلق سے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی کا لطف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر کے، تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا کیا ہے؟ لطف ہے. لطف کے آثار کیا ہیں دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے جسے دنیا میں ہم کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف کے آثار میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو تاریکی سے روشنی کا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کی اسے توفیق دے دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا لطف ہے، بہت بڑا کرم ہے کسی بھی انسان پر کہ اس کو تاریکی سے روشنی کی طرف ہدایت مل گئی. اسی لیے اب اس اثر کا تقاضا یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ لطف کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے. جب وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دیکھتا ہے اس دنیا میں کہ دوسرے بھائی ابھی بھی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں نافرمانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ یہ کرم کیا کہ اس کو ہدایت کا یہ راستہ دکھا دیا اور اس راستے پر وہ چل رہا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص پر یہ بات لازم ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اس نام یعنی اللطیف اور اس نام کا جو یہ اثر ہے دنیا میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا یہ لطف، اپنا یہ کرم اپنے بعض بندوں پر کرتا ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرماتا ہے اور ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر کے آ جاتا ہے. ان تمام بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا. جتنا بھی شکر ادا کریں وہ سب کی سب کم ہے، کیونکہ یہ ہدایت بھی اللہ کے لطف کا ایک حصہ ہے، انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے لطف کا، اس کے کرم کا ایک حصہ ہے. یہ دوسرا اس کا معنی اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہر انسان جو ہدایت میں ہے اسی کے گھر میں اگر کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ہدایت پر نہیں ہے تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بھی کس میں آ جائے؟ ہدایت میں. اللہ کا لطف جیسے اس کے اوپر ہے ویسے ہی اللہ کا یہ لطف اس کے ساتھ بھی ہو جائے اس کے لیے اسے کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے اس ہدایت سے ہمیں نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا صرف یہ کرم ہے، اس کا لطف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت دے رکھی ہے، تو اسی ہدایت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ یہ ہدایت دوسرے تک بھی پہنچے، ہمارے تک ہی نہ رہے بلکہ یہ ہدایت دوسرے تک بھی پہنچے. دوسرا جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے لطف کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا لطف یہ بھی ہے دنیا میں رہتے ہوئے کسی مومن انسان کے ساتھ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہی اللہ تعالی کا یہ لطف ہوتا ہے. یہ ذہن میں آپ کے رہے، یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو نفس امارہ پر غلبہ دے دیتا ہے، نفس امارہ کو اس پر غلبہ نہیں دیتا بلکہ اس کو نفس امارہ پر غلبہ دے دیتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ جو انسان کے اندر نفس ہے جو اسے برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے ساتھ کرم یہ کیا کہ اس انسان کو اس کے اس نفس پر غالب کر دیا. جب انسان اپنے نفس پر غالب ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس جو برائی پر ابھارتا ہے اس کے پیچھے نہیں چلتا ہے, بلکہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے سے جوڑ کر کے رکھتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, اس پر اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ غلبہ حاصل ہو جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک لطف ہے, ایک کرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سلسلے میں, یہ نفس کی بات تھی, میں آپ کو قرین کی بات کہتا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا اپنا ایک قرین بھی ہے, اور اس قرین کا کام یہ ہے کہ اس کو برائیوں کے لیے ابھارتا رہتا ہے, ہمیشہ برے راستے کی طرف سے اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے, اس کو برا راستہ دکھاتا رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن میں سالم ہوں. وہ لفظ عربی میں اصل آیا ہوا ہے, اس کو پڑھنے کے لحاظ سے اس کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے. میں تھوڑا وہ لفظ پڑھتا ہوں آپ کو, اس میں اسلم لکھیں گے آپ تو حمزہ سین لام میم, تو کوئی پڑھنے والا یہ بھی پڑھ لیتا ہے اسلم, اور پڑھنے والے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسلم. جب اسلم پڑھیں گے تب معنی کیا ہوتا ہے کہ لیکن وہ مسلمان ہو گیا, اور جب آپ پڑھیں گے اسلم تو مطلب ہوتا ہے کہ میں اس سے سالم ہوں, یعنی میں اس سے بچا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا رکھا ہے. وہ اپنی جگہ پر اپنا کام کرتا ہے لیکن وہ مجھے راستے سے نہیں ہٹکا سکتا, اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا رکھا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں, یعنی یہ شیطان اس کا داؤ انبیاء کے اوپر نہیں چلتا ہے. انبیاء کو جو ہے وہ کسی غلط راستے پر یا کوئی چیز بھلوا دے یا کوئی اور کچھ کروا دے, یہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام ملتے ہیں, وہی آتی ہے, شیطان اس میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ معنی کیا ہے بعض لوگوں نے کہ میں اس سے کیا ہوں, محفوظ ہوں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک کرم ہے بندے کے اوپر, اور بندہ جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا وہ لطف وہ کرم زیادہ ہوتا ہے اس بندے پر. اللہ تبارک و تعالی کے سب سے محبوب بندے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو سب سے بڑا کرم اور لطف اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے کہ جو آپ کا قرین ہے اس سے آپ محفوظ ہیں, سالم ہیں. یا ہم یہ کہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تو بھی یہی بات آتی ہے کہ آپ کیا ہیں, اس سے محفوظ ہیں, اس سے سالم ہیں. یہی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے اور جتنا بندہ اللہ تعالی سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالی کا لطف اور کرم اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے, اور اسی لطف اور کرم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو نفس امارہ پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ نفس اس کو برائیوں کے لیے پھر نہیں ابھار پاتا ہے. جیسے عام طریقے سے یہ نفس لوگوں کو برائیوں میں مبتلا کر کے ان کو راستے سے بھٹکا دیا کرتا ہے. قرآن میں ایک بڑی مشہور آیت ہے, وہ آیت بھی آپ بار بار خطبوں وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے ہوا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, اپنا الہ بنا لیا. یہ بات بار بار کہی جاتی رہتی ہے. یہ کب ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے, جب انسان نفس امارہ کو ایسے ہی بالکل چھوڑ دیتا ہے اور نفس امارہ پر اسے غلبہ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو پھر اسی نفس کے جو ہمیشہ خواہشات کے لحاظ سے برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے, اسی نفس کے پیچھے پیچھے آدمی چلتا رہتا ہے, تو وہی آدمی اپنے نفس کو اپنا معبود بنا کر کے رکھتا ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیش کی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے, تو بندہ اپنے نفس پر غالب آ جاتا ہے اور یہ نفس پھر اسے برائیوں کے لیے نہیں روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف یہ بھی ہے دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اثر یہ, اور یہ بڑی اہم چیز ہے, ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا اس کو, اور یہ ہر آدمی سے تعلق بھی رکھتی ہے یہ چیز, رزق جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں موجود ہے، یہ رزق کسی بندے کو پہنچتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے اس کے ساتھ. عربی میں کہتے ہیں کہ وَمِن لُطْفِهِ أَنَّهُ قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ، اس کے لطف کا ہی اثر یہ بھی ہے کہ اس نے ہر شخص کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر جاندار کے لیے اس کا رزق کیا کیا ہے، مقدر کیا ہے، متعین کیا ہے. یہ اس کے لطف کا ہی ایک اثر ہے، ہر آدمی کو اس کے لحاظ سے اس کا رزق دیا گیا ہے. اگر کسی کے پاس رزق زیادہ ہے تو یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کے لطف کا اثر ہے. اور اگر کسی کے پاس کم ہے تو یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، یہ اس کے لطف میں شامل ہے کہ کون سا بندہ ہے جس کو کتنا رزق دیا جائے تو یہ بندہ اس رزق کے ساتھ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کر سکتا ہے اور کسی طرح کی گمراہی میں نہیں پڑے گا. کبھی کبھی انسان دنیا میں رہتے ہوئے سوچتا رہتا ہے، پہلے بھی ایک مرتبہ دوسرے نام کے تعلق سے یہ بات اس طرح کی آئی تھی آپ کو، لیکن چونکہ اس کا تعلق اس نام سے بھی اس لیے میں اس کو پھر سے آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. کبھی کبھی انسان اس طرح کی بات سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا کم رزق کیوں دیا ہے، مجھے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا کم کیوں رزق دیا ہے، میری ضرورتیں تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، کیوں اتنا کم رزق مجھے کیوں دیا ہے. تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے کہ اللہ کا یہ نیک بندہ اگر اس کو رزق زیادہ مل جاتا تو یہ بھی کس میں مبتلا ہو جاتا، کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا. تو اس کے لیے اتنا ہی رزق رہے تو وہ صحیح راستے پر رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز معلوم ہے اور اسی کے لحاظ سے اس نے اس کے لیے وہ رزق مقدر کر رکھا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس رزق زیادہ آتا ہے تو وہ اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس رزق بہت زیادہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن گیا. یہ ہر آدمی، یعنی ہر ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ رزق زیادہ ہے تو گمراہ ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ میں آدمی ہدایت پہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اس کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ہر آدمی ایسا ہو نہیں ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اور اللہ نے ساتھ میں اسے رزق سے بھی اور رزق میں کشادگی سے نواز کر رکھا ہے، رزق تو ہر ایک کے ساتھ ہے لیکن اس میں کشادگی سے نواز رکھا ہے، یہ اس کا لطف ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا نیک بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص لطف ہے اس کے اوپر. رزق ہونے کے باوجود یا رزق میں کشادگی ہونے کے باوجود وہ آدمی بڑا نیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہے اس کے اوپر. ورنہ عام طریقے سے اس آزمائش میں لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں. بہت خاص کرم ہے کہ اس جو ہے لطف کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ اللہ کے راستے پر سیدھے طریقے سے قائم ہے اور اس راستے کو چھوڑا نہیں. ابو عبیدہ بن جراح جو اس امت کے امین کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں اس کام کے لیے بڑے مشہور تھے کہ جب یہ کوئی تجارت شروع کرتے تھے تو جس چیز کو ہاتھ لگایا، جو اردو میں کہتے ہیں وہ سونا بن گئی، جس مٹی کو ہاتھ لگایا وہ سونا بن گئی. جائیں گے تھوڑا سا بازار میں، کچھ بھی ادھر سے ادھر کریں گے اور کچھ نہ کچھ کما کر کے لے کر کے چلے آئیں گے. اللہ تبارک نے عجیب صلاحیت دی تھی ان کو تجارت کرنے کی کہ بڑی جلدی پیسہ کما لیتے تھے. جب ہجرت کر کے یہ آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کے درمیان مواخات کرایا انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی کو ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ آپ دونوں کا بھائی چارہ رہے گا. انہوں نے ان سے یہی کہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری چیزیں ہیں، تم جو ہے اس میں شریک ہو جاؤ. تو کہا کہ مجھے یہ چیزیں تو نہیں چاہیے، صرف مجھے تم بازار کا ذرا راستہ بتا دو کہ بازار کہاں ہے اور کہاں جو ہے ہم تجارت کر سکتے ہیں. اس کے بعد گئے اور چند دنوں کے اندر ہی ان کے پاس بہت ساری دولت آ گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص لطف ہے کسی انسان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق میں کشادگی بھی دے اور ساتھ میں آدمی گمراہ ہوئے نہ ہو, سیدھے راستے پر رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے, اس کے بڑا خاص لطف ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ لطف کا جو ہے یہ قدر یہ بھی ہے, اور ہر انسان کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے رزق دے رکھا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے اور میرے تقوی کے لیے اور اس حالت پر میرے باقی رہنے کے لیے یہی رزق میرے لیے مناسب تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا ہی رزق دیا ہے, مجھے اس سے زیادہ رزق نہیں دیا ہے. یہ بھی اس کے آثار میں سے ایک اثر ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے ساتھ اپنے اس نام کو جوڑ کر کے ایک جگہ بیان کیا ہے, وہ سورہ شورا کی آیت ہے, میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ لطیف بعبادی, اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے, یعنی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے. لطیف کا معنی یہاں پر وہی مہربانی کرنے کا, کرم کرنے کا, اس معنی میں یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے. یرزق من یشاء, جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, رزق ہر ایک کو ملا ہوا ہے, لیکن ان میں سے جس کے ساتھ چاہتا ہے رزق میں خوشادگی کر دیتا ہے. وہو القوی العزیز, وہ طاقتور ہے, وہ قوت والا ہے, اور وہ غلبے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے شروع کیا اس میں, اللہ لطیف بعبادی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یہاں جو کہا بعبادی, یعنی عربی زبان کے لحاظ سے آپ اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لطیف بعبادی, یہ نہیں کہا اللہ لطیف بالعبادی, جس کا معنی اردو میں تو اللہ اپنے بندوں پر, اللہ اپنے بندوں پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ہی بندے ہیں, سارے ہی بندوں پر اس کا لطف ہے, لیکن جب اس طرح کے موقع پر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ کرتا ہے, تو خاص طریقے سے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جیسے کہا گیا قرآن میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر, جن کی بہت ساری صفات اس میں بیان کی گئی ہیں, حالانکہ دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں, رحمان کے بندے ہیں. تو خاص خاص موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب بڑے لطف اور کرم کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. کیا کہتا ہے؟ یہ میرے بندے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف کرتا ہے, کرم کرتا ہے. اس کی ایک بات جو ہے یہاں پر پیش کی گئی ہے رزق کے تعلق سے. اسی طریقے سے لطف کے آثار میں سے دنیا میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ مختلف قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں رکھی ہیں. یہ لطف کے آثار, جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, اس کے آثار دنیا میں کیا ہیں, یہ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا اثر دنیا میں ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں. تو لطف کا اثر کیا ہے, اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت ساری مصیبتیں ہیں اور بہت ساری آزمائشیں ہیں, بہت ساری آزمائشیں ہیں اور بہت ساری مصیبتیں ہیں. بہت ساری مصیبتوں کا سامنا انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے کرنا پڑتا ہے, بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اس کا ایک اثر ہے, اس لطف کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, اس نام کا جو اللہ تعالیٰ کا لطیف ہے, اس کا ایک اثر دنیا میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائشیں رکھی ہیں, یہ مصیبتیں رکھی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ رزق کی کشادگی بات کی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے, لیکن یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں جو دنیا میں ایک انسان جھیلتا رہتا ہے, یہ آزمائش, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ چیزیں کسی ایسے بندے کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ یہ بات جو ہے کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہیں, یہ کیسے چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لطف کیسے ہے, اس کو تین لحاظ سے سمجھنا چاہیے. پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں, ان پریشانیوں اور ان آزمائشوں سے اس کے درجے کو اور بلند کرے گا. یہ اس کا لطف ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندے کا درجہ بہت اونچا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑی آزمائشیں دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ان رسولوں میں سے ایک ہے جنہیں قل العظم من الرسل کہا جاتا ہے. بڑا اونچا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا. آپ جگہ جگہ پڑھیں گے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، یعنی ابتلا کا لفظ پڑھیں گے لیکن یہ آیت تو ایک ہی جگہ پر ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے، پریشانیاں، مصیبتیں، طرح طرح کے حالات ان کے سامنے آئے، مصیبتیں آئیں، یہ سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کتنی پریشانیوں کے ساتھ آپ کو گزرنا پڑا ہے، کتنی آزمائشیں رہی ہیں ان کے پہلے. سارے انبیاء کے تعلق سے، سارے انبیاء کی زندگی میں یہ چیز رہی ہے. اللہ کے نیک بندے ان کے ساتھ جو یہ آزمائشیں ہیں، ان کے ساتھ جو یہ مصیبتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف کا ایک حصہ ہیں. جو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ لطف کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ ان کو اتنی ساری آزمائشوں میں مبتلا کر رکھا ہے. کبھی انسان دنیا میں کسی آزمائش میں نہیں پڑا ہے تو اس کو بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں، جو آدمی بڑی آزمائشوں میں پڑا لیکن پھر بھی اس کا دل سالم ہے، پھر بھی اس کا عقیدہ سالم ہے، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ آدمی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ درجے کے لحاظ سے کچھ. اور یہ آزمائشیں تو سارے انبیاء کے ساتھ رہی ہیں، کوئی ایک نبی نہیں، سارے انبیاء کے ساتھ رہی ہیں اور سارے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہی ہیں. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ان آزمائشوں سے بچا نہیں ہے. تو پہلی چیز میں نے آپ سے کیا کہا، پہلی چیز تو تین چیزیں ہم سے گئی تھی، اس میں سے پہلی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الانبیاء اکثر الناس ابتلاء، جو باتیں میں نے پیش کی تھی وہی یہ حدیث کی روشنی میں، الانبیاء اکثر الناس ابتلاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آدمی جتنا افضل ہوتا ہے اتنا ہی ہاں اس کے ساتھ آزمائش ہوتی ہی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنا اس کا اونچا مقام ہوتا ہے اتنی ہی یہ آزمائشیں بھی اس کے لیے زیادہ آتی رہتی ہیں، اتنی ہی یہ پریشانیاں بھی اس کے لیے زیادہ آتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ انسان کو دنیا میں رہنا چاہیے. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد کیا ہوتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کسی بھی آزمائش کے وقت سے گھبراتا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی وجہ سے درجات بلند ہو جائیں گے، درجات اونچے ہو جائیں گے، یہی سوچتا ہے انسان، صبر بھی کرتا ہے یہ سوچ کر کے اور ساتھ میں نیکیاں بھی کما لیتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ پہلا تھا فائدہ کہ یہ ابتلاء اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف ہے، ایک کرم ہے. دوسرا ہے یہ انسان کے بہت سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. کوئی بھی مصیبت، آزمائش، پریشانی جو دنیا میں آئی وہ انسان کے لیے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. جو پریشانیاں تھیں یہ پریشانیاں ہم نے برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم سے نافرمانیاں ہو گئی تھیں، جو گناہ ہو گیا تھا، اس کے ذریعے سے یہ گناہ ہمارے مٹا دیے جائیں گے. یہ تو احادیث میں، بہت ساری احادیث میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی بیماریوں کے تعلق سے کہ بیماریاں گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں. ایک منافق کی اور ایک مومن کی مثال، منافق کا معاملہ اس درخت کے مانند ہے جو بڑھتے ہوئے اس کی تنے بڑی مضبوط ہو گئی ہیں. اب یہ منافق اس کی مثال پیش کرتے گا، درخت یہ معمولی ہوا کے جھونکے اسے ادھر سے ادھر جھکا نہیں سکتے، لیکن کبھی تیز آندھی آ گئی تو جڑ سے یہ درخت کیا ہوگا، اڑ جائے گا، لیکن جھکتا نہیں ہے ادھر سے ادھر. اور مومن کی مثال یہ ہے کہ پودا ہے چھوٹا سا، زمین سے اگتا ہے یہ پودا، تو کبھی ادھر سے ہوا آئی تو ادھر مڑ جاتا ہے، کبھی ادھر سے ہوا آئی تو ادھر مڑ جائے گا، اور کبھی اس طرح سے مڑنے میں کیا ہو جاتا ہے, سیدھا ہو جاتا ہے. یہی دنیا کی یہ مصیبتیں ہیں, دنیا کی یہ پریشانیاں ہیں جو ایک مومن کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ پریشانیاں آتی ہیں تو یہ ہوا کے ان جھونکوں کی طرح سے اس کو تھوڑا ادھر سے ادھر تو کرتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ باقی رہتا ہے, وہ جڑ سے اپنے جڑا رہتا ہے, وہ باقی رہتا ہے. جڑ سے اکھاڑنے کا معاملہ اس کا نہیں ہوتا. یہ مومن کے ساتھ ایک مثال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا. تیسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے, پہلا تھا یہ آزمائش انسان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے, اور دوسرا اس کے گناہوں کے لیے نافرمانیوں کے لیے کفارہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کے ذریعے سے, اس مصیبت میں اس کو مبتلا کر کے انسان کو بہت سارے گناہوں سے اسے بچا لیتا ہے. ایک ہوتا ہے گناہوں کے لیے کفارہ, اور ایک کیا ہے گناہوں سے بچ جانا. انسان اس کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہی یہی ہے کہ آدمی اس پریشانی کی وجہ سے جس گناہ میں لوگ مبتلا ہو گئے, اس گناہ میں آدمی مبتلا نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ اس پریشانی سے, اس مصیبت سے, یا کہیے کہ یہ بیماری تھی, اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے, اس گناہ سے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کر لیا ہے, محفوظ کر لیا. ایسی بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے بہت سے بندوں کے تعلق سے کہ اس کے اپنے ساتھی ہوتے ہیں, چیز ہوتی ہے, طے ہوتا ہے کہ ہم کو فلاں جگہ پہ جانا ہے, لیکن وہ بندہ صرف اس وجہ سے کہ اسی وقت بیمار پڑ گیا یا گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو وہاں نہیں جا پائے. وہ کام کیسا ہوتا ہے, گناہ کا کام ہوتا ہے, لیکن گناہ کے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف اس کے ساتھ تھا, اللہ کا کرم اس کے ساتھ تھا, اور اس مصیبت میں جس میں وہ مبتلا ہوا, اس مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی گناہ سے, کسی بھی معصیت میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے. تو یہ مصیبتیں جو آتی ہیں, پریشانیاں جو ہوتی ہیں, یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کیا ہے, لطف ہے. گناہ سے بچانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی ذریعے سے انسان کو اللہ کی یاد میں ہاں مشغول کرتا ہے, یعنی اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے. اگر یہ پریشانیاں نہ آئیں, یہ مصیبتیں نہ آئیں, تو انسان اللہ کو یاد بھی نہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی نہ ہو. یہ پریشانیاں تو کبھی انسان کو کس کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر. جب یہ پریشانیاں کفار مشرکین کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں, تو ایک مومن جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ کیوں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, یہ تو کوئی بھی سوچ سکتا ہے. مشرکین کے بارے میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مکے کے کفار مشرکین کے بارے میں کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین, صرف کس کو پکارتے تھے, اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. تو یہ تو مشرکین اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب پریشانیاں آتی ہیں, تو یہ پریشانیاں ایک مومن کو تو اور بھی اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں. یہاں ہندوستان میں ہمارے جو بہت سارے برادران وطن ہیں, یعنی ہمارے جو ہے غیر مسلم بھائی یہاں ہندوستان میں, اس کے تعلق سے, یعنی میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں, مختلف علاقوں میں مختلف باتیں ہوتی ہوں گی, کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو مسلمان استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بات ان کو بھی معلوم ہے, زیادہ کھیتیاں وہی لوگ کرتے ہیں, کھیتیاں ہم لوگوں کی طرف زیادہ کھیتیاں انہیں لوگوں کے پاس زیادہ ہیں, تو وہ لوگ کھیتیاں زیادہ کرتے ہیں, تو کسان زیادہ ہوتے ہیں. اب بارش ہو جائے تو ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے دوسروں کے مقابلے میں. ویسے بارش ہونے کا فائدہ تو ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے, لیکن ان کو زیادہ ہوتا ہے. یہ جب بارش نہیں ہوتی ہے, رکتی رک جاتی ہے, قحطی کا سا جو ہے منظر ہو جاتا ہے, یا اس کا جو ہے قحطی جیسی شکل پیدا ہو جاتی ہے, تو آ کر کے مسلمانوں کے پاس کہتے ہیں کیوں آپ لوگ آج کل جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے جو نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں بارش کے لیے. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہ بات کہی کہ آپ لوگ کیوں نہیں ایسا کر رہے. یعنی ان کو معلوم ہے یہ کہ یہ پریشانی کا وقت ہے, اس پریشانی سے ہم کو کون نکال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتا ہے. تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ دعا کیوں نہیں کرتے. یہ تو میں نے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنے کے تعلق سے بات کہی. خود ان کے یہاں کفار مشرکین کے یہاں عقیدے کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے, کسی مصیبت میں ہوتا ہے, تو وہ اپنے یہاں پوجا لگتا ہے, ہاون یا پتا نہیں کیا اس طرح کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے, وہ لوگ وہ اپنے یہاں اس کو رکھتا ہے کہ یہ پریشانی ہمارے پاس سے کیا ہو جائے, دور ہو جائے. یعنی وہ خود بھی وہ جو جس طرح کا ان کا اپنا عقیدہ ہے اس کے لحاظ سے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں اگر دور کرنا ہے تو ہمیں کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اپنے معبود کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک لطف ہے, ایک کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ سے دل لگاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لطف کا ایک اثر یہ بھی دنیا میں ہے کہ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے ساتھی نصیب فرما دیتا ہے, اس کے لیے اچھے ساتھی مقدر کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک لطف ہے بندے کے اوپر. انسان کے ساتھی تو بہت سارے, دنیا میں انسان رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی تو ساتھی اس کا ہونا چاہیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر ایک کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھے ساتھی نصیب ہو جاتے ہیں, اس کو اچھے پڑوسی نصیب ہو جاتے ہیں. ورنہ تو آدمی کہیں بھی گھر لے کر کے رہے گا تو کوئی نہ کوئی پڑوسی تو رہے گا ہی, کوئی نہ کوئی ساتھ میں تو رہے گا ہی, لیکن کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا پڑوسی نصیب کر دے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے, یہ اس کا ایک لطف ہے, یہ بھی لطف کا ایک اثر ہے کہ اچھا ساتھی یا اچھا پڑوسی مل جائے. اور تو آپ جانتے ہیں اچھے ساتھیوں کے تعلق سے کہ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مثال جی خوشبو بیچنے والے کی ہے, عطر بیچنے والے کی ہے, سینٹ بیچنے والے کی ہے. آپ اس کے ساتھ رہو گے تو کم سے کم یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی خوشبو آپ کو پہنچتی رہے گی, یہ کم سے کم اس کا درجہ ہوتا ہے. تو اچھے لوگوں کا ساتھ مل جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم, ایک لطف یہ بھی ہے اس کا اثر دنیا میں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال روزی کا ذریعہ متعین کر دیا. کس کا؟ حلال روزی کا ذریعہ کوئی اس کے لیے دیا. ورنہ تو انسان دنیا میں جو بھی آیا ہے, میں نے آپ سے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملنا ہے, کم ملنا ہے زیادہ ملنا ہے لیکن ملنا ہی ہے, اور ہر ایک کو رزق پہنچتا ہے. لیکن کسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہو جائے, لطف یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کس میں رکھا ہے؟ حلال ذریعے میں رکھا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا لطف ہے اس کے لیے کہ اس کی روزی روٹی حلال ذریعے سے ہو. حلال چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزی روٹی رکھی ہے, کسی حرام چیز کا اسے ارتکاب نہیں کرنا پڑتا ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا لطف ہے, کرم ہے, اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے بھی رہنا چاہیے اور اس سے اس لطف و کرم کو مانگنا بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی طریقے سے لطف اور کرم میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے لیے ایسا کوئی ذمہ دار دے دے جو ذمہ دار اس کی دینی تربیت کی طرف اہتمام کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا. میں مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, جیسے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح والدین عطا فرمائے, نیک اور صالح والدین عطا فرمائے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف ہے, کرم ہے اس کے اوپر کہ اس کے والدین نیک ہیں, صالح ہیں, اور نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت بھی کیا کی ہے؟ اسی طریقے سے کی ہے, کیونکہ والدین ایسے تھے تو تربیت بھی انہوں نے ایسے کی. یا کہیں کسی ہاسٹل میں رہتا ہے, کسی جگہ پہ رہتا ہے, تو اس ہاسٹل کا جو نگراں ہے با نیک آدمی ہے, تو اچھے انداز سے اسی نیکی اور تقویٰ پر اس کی تربیت کر رہا ہے, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا ہے, لطف ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے لوگوں کے درمیان رکھا یا ایسے لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنایا. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. کبھی کبھی بیٹھ کر کے آپ اس کو سوچئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اور دعاؤں میں بھی آپ یہ بات حرمین سے جو دعائیں وغیرہ جو نشر کرتے ہیں لوگ جو پیش کرتے رہتے ہیں, اس میں یہ بات بھی ہے کہ اے اللہ, اس کا معنی اردو میں یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر دے جو تیرا ڈر نہیں رکھتے ہیں اور ہم پر رحم نہیں کرتے. تو انسان کے لیے جو ذمہ دار ہو, ذمہ دار تو وہ رہتے ہی ہیں, آپ کہیں آفس میں کام کرتے ہیں, کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو آپ کے اوپر بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے جو آپ کا ذمہ دار ہے, کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں, تو ذمہ دار کوئی ایسا آدمی بن جائے ہمارے اوپر جو ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہو جائے, ہماری تربیت کے لیے نقصان دہ ہو جائے, تو یہ انسان کو پریشانی اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ایسا بنا دیا ہے جو بڑا نیک ہے, اچھے قسم کا انسان ہے, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ بہت بڑا لطف ہے, بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس میں اس کے ساتھ جو ہے رکھتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو اس نام کے تعلق سے تھیں. آخر میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو مدارج السالکین میں ہے, وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. قال ابن القیم رحمہ اللہ تعالی, فإن انتظاره ومتالعته وترقبه يخفف حمل المشقة. اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے صحیح معنی میں, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کو جو لطف ملا ہے, جو کرم ملا ہے, جو آدمی بھی ہمیشہ اس کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہوا, اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ کرم ہوا, اور ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف میرے اوپر ہوگا, اس کا کرم میرے اوپر ہوگا, ترقب ہو, ترقب کہتے ہیں انتظاری کو, یخفف حمل المشقتی, یہ انسان کے لیے ہلکا کر دیتا ہے پریشانی کا بوجھ اٹھانے کے لیے. جب کوئی بھی انسان کسی پریشانی میں رہتا ہے, کسی مصیبت میں رہتا ہے, اور ساتھ میں اس کا یہ عقیدہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, اس کرم کا اسے انتظار رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس لطف کا انتظار رہتا ہے, تو یہ پریشانی اس کی کم ہو جاتی ہے, اس کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. خاص طریقے سے کہتے ہیں اس وقت جب انسان کے لاسیما عند قوت الرجاء, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی امید بہت قوی ہے اس کے دل میں, اس کا ایمان بڑا قوی ہے, بڑا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارش ضرور ہوگی, تو ایسے وقت میں کہتے ہیں وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو الطاف, جو مہربانیاں ہوتی ہیں, اور اس کی جو آدمی اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, اس آدمی کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اس نام یعنی اللطیف کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو, اس کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو, تو وہ آدمی اس کو محسوس کرتا ہے کہ وہ لطیف ہے. تو یہ مصیبت ہے, یہ پریشانی ہے, تو ضرور اس کے لطف کی بارش ہمارے اوپر ہوگی. اس کو جو آدمی محسوس کرتا ہے, اور اس کے بعد جو صبر کرتا ہے, اللہ کے رحمت کی امید کرتا ہے, اور اس پورے ماحول میں جو زندگی بسر کرتا ہے, وہ آدمی اس کو نہیں پا سکتا جس کو اللہ کے اس نام یعنی لطیف کا معنی معلوم نہ ہو, اس کو صحیح طریقے سے وہ آدمی سمجھتا نہ ہو, اس کو اتنا احساس نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بات تھی لطیف اور خبیر کے تعلق سے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے اس معنی کے, اس لفظ کے اندر, اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر کتنی چیزیں ہیں, اگر ہم اس کو بیٹھ کر کے سوچیں گے, اس کو ذہن میں لائیں گے, اور دنیا کی اس زندگی میں ہم اس کے آثار کو دیکھیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قرب حاصل ہوگا, اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت میں انسان کو کتنا صبر آئے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم اور کرم کی کتنی امید ہوگی, یہ ساری چیزیں آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں. اسی پر ہم آج کا درس یہ ختم کرتے ہیں, اور ساتھ میں اگر کسی کے پاس کوئی جو سوال, کوئی اشکال ہو تو پیش کر سکتے ہیں. پانچ منٹ جو ہے اور میں آپ کے درمیان.
Thank you. یہ ایک بات جو ہے جی یہ سوال آتا ہے, میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات بولتا ہوں. آپ کو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے, لیکن تو سمجھیے کہ فارسی میں شیخ سعدی ایک بڑے مشہور جو ہے شخص گزرے, فارسی میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کاش انسان کیا سوچتا ہے, کاش پانچ چیزیں ہوتی اور پانچ چیزیں نہ ہوتی, پانچ چیزیں ہوتی اور پانچ چیزیں نہ ہوتی. اس میں کیا لکھا ہے کہ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی, صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی, جوانی ہوتی اور بڑھاپا نہ ہوتا. لیکن یہ پانچ چیزیں صحیح بیان کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو جوڑ کر کے رکھا. کیا ہے؟ زندگی ہے تو موت بھی ہے, اور صحت ہے
تو بیماری بھی ہے,
اور غنا بھی ہے فقر بھی ہے, یعنی مالداری ہوتی فقیر نہ ہوتی. وہ پانچ چیزیں ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ مالداری ہوتی اور فقیر نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو جوڑ کر کے رکھا ہے. کیوں جوڑ کر کے رکھا ہے؟ ایک آدمی کو جو مالدار ہے, اس کو اپنے مال کی قدر کبھی نہیں ہو سکتی اگر اس کے سامنے اگر کوئی ہارے گا نہیں, دوسرا جیتے گا کیسے؟ جیتنے کے لیے ہارنا ضروری ہے کسی کا. اگر کوئی غریب نہیں ہوگا دوسرا مالدار کیسے ہوگا؟ کوئی بیمار نہیں تو پھر صحت مند کو صحت کا کیا معنی ہوگا؟ پھر اگر موت نہ ہو تو پھر زندگی کا معنی کیا ہے؟ پھر تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. جنتیوں کو جنت کی نعمت کا یہ احساس کب ہوگا؟ جب ان کے سامنے جہنمیوں کے عذاب کا معاملہ نہ ہو. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے, اس کا کرم ہے یہ کہ جب تک کسی انسان نے, آپ دنیا میں یہ بات کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جب کوئی غریب ہے تب کوئی مالدار, اس کو اپنے مالدار ہونے کی بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ مالدار ہے. اگر کوئی غریب ہی نہ ہو تو مالدار کا لفظ ہی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جنت کے مقابلے میں اگر جہنم نہ ہوتی تو پھر جنت بھی بے معنی ہوتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اس میں حکمتیں اور بھی بہت ساری ہیں. جیسے دنیا میں انسان رہتا ہے تو ایک آدمی اچھا ہے ایک آدمی برا ہے, جب دنیا کے بعد گیا ہے تو اچھے آدمی کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے, برے آدمی کو اس کی برائی کا بدلہ ملنا چاہیے. یہ چیز ہی ختم ہو جائے تو پھر دنیا کے نظام میں جو توازن آنا چاہیے وہ توازن باقی نہیں رہے گا. تو حکمتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن یہ خاص بات تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, اور اسی کی روشنی میں یہ چیز آتی ہے. تو اگر اس کو ختم کر دیا جائے, میں آپ کو یہ کہوں, اب کوئی بھی آدمی جو اس سلسلے میں پیش کرتا ہے کسی کے سامنے کوئی بات, تو وہ خود ان کے دین سے بھی مثالیں پیش کر سکتا ہے. خود ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہاں نرک میں اور
سرگ میں
سوگ میں, کبھی سنتے نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں سورگی بولتے ہیں, سورگی یعنی
جنت,
وہ جنت میں ہیں بول کر کے جو ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو وفات پا چکے ہیں اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی خود ان کے یہاں یہ تصور موجود ہے کہ ایک آدمی جو اچھا عمل کر کے گیا ہے اس کو کہاں کیا رہنا چاہیے؟ جنت میں رہنا چاہیے, اور جو برا عمل کر کے گیا ہے اس کو کہاں رہنا چاہیے؟ جہنم میں رہنا چاہیے. جب یہ تصور ہی ختم ہو جائے گا تو دنیا کے یہ عمل اور یہ نیکی اور یہ برائی, اور دنیا میں کوئی آدمی اچھے انداز سے رہے, یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. تو اس کو رہنا ہے, اس تصور کو باقی رہنا ہے. جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا نہیں کیا. اسی کو ایک مثال پیش کرتے ہوئے ہندوستان کے ایک مشہور عالم نے اس بات کو پیش کیا, جو یہ یورپین ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراضات پہلے سے بھی آتے رہے ہیں, بعد میں جو ہے امریکہ بھی اور وہاں کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے, کہ اسلام میں جو سزائیں ہیں, اسلام میں جو سزائیں ہیں یہ سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں, انہیں ختم ہونا چاہیے. یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ لو, زنا کر دیا تو پتھر مار مار کر کے کیا کرو اسے ہلاک کرو؟ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں, بڑی وحشیانہ ہیں, اور اس کو دنیا سے ختم ہونا چاہیے. اس طرح کے انہوں نے نعرے لکھے. تو ہندوستان کے ایک عالم نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات لکھی, کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو یہ تصور کر رہے ہیں ان کی پوری ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ یہ برائی کرنے والوں کے ساتھ ہے، چوری کرنے والوں کے ساتھ ہے اور زنا کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی ہمدردی ان کے ساتھ نہیں جو مظلوم ہیں، یہ ہمدردی ظالم سے رکھتے ہیں، مظلوم سے نہیں رکھتے. ذرا اس سے پوچھو جس کا کوئی قیمتی سامان اس نے چوری کر لیا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، وہ کیا چاہتا ہے. اس سے پوچھو جس کی لڑکی کی عزت پر کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، اس سے پوچھو کیا ہونا چاہیے. جو آج یہ ساری آوازیں لوگ ہندوستان میں اٹھا رہے ہیں، زنا کرنے والوں کے تعلق سے اٹھا رہے ہیں کہ بڑی سخت سزا ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ساری آوازیں اٹھا رہے ہیں. مطلب میرے کہنے کا کیا ہوا کہ یہ جواب اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ لطف ہی ہے کہ جو ظالم تھا، جو نافرمان تھا، اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے جہنم کی شکل میں. اگر نہیں ملتا ہے یہ اس کا لطف ہے، تو یہ ظلم ہوگا ان کے ساتھ جو اللہ کے نیک بندے رہے اور اللہ کی اطاعت میں انہوں نے زندگی بسر. تو اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، وہ لطیف ہے، وہ دونوں پہلو کو دیکھتا ہے. کوئی آدمی اگر ایک پہلو کو دیکھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صرف ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں جس کا انتہائی قیمتی سامان چوری ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس چوری کی وجہ سے کبھی اس کی پوری زندگی، اس کا پورا کیریئر کیا ہو جائے، تباہ ہو جائے اس چوری کی وجہ سے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے اور اس کی اس صفت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نعم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب. تو ان سزاؤں میں بھی زندگی ہے، جب تک یہ سزائیں نہیں ہوں گی تب تک یہ زندگی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ سزا رکھی گئی ہے. اگر یہ سزا نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، تو دنیا کی زندگی میں یہ توازن قائم نہیں رہے گا. جی ہاں، دونوں چیزیں ہیں. اصل قدر کے اندر وہی سب سے بڑی بات ہے کہ قدر کا معنی صحیح سے سمجھ جائیں تو پھر یہ پریشانی نہیں آتی ہے، یہ خیر اور شر کا اور بھلائی اور برائی کا یہ معنی نہیں آتا. قدر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس برائی کو اختیار کرنے کے لیے مجبور ہے، یہ قدر کا مطلب نہیں ہوتا ہے. قدر کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پہلے سے معلوم ہے. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ میں یہ راستہ اختیار کروں گا جب بڑا ہو جاؤں گا، کہ میں دین کے مسائل میں ہی اپنا وقت جو ہے بسر کروں، میں یہ جو ہے راستہ اختیار، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا، اسی لیے میری تقدیر میں یہ بات نہیں کی. لیکن میں نے یہ راستہ اپنے لحاظ سے اختیار کیا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسی لیے میں نے راستہ، نہیں، میں یہ اختیار کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کیونکہ اس کا علم ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو قیامت تک آنے والی چیزوں کو جانتا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ لکھنے کا حکم دیا کہ اس کو جو ہے لکھ کر کے رکھو، یہ ایسا ہوگا، یہ آدمی ایسا کرے گا.
تو
خدا ہی نہیں ہوتا پھر وہ. تو یہ علم اصل اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اس کو علم ازلی کہا جاتا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، قیامت تک آنے والی ساری چیزوں کا علم ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ چیز لکھتی ہے. لیکن انسان جب عمل کرتا ہے تو اپنے ارادے سے عمل کرتا ہے، یعنی ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ انسان اس عمل کے لیے مجبور ہے. نفس میں دونوں باتیں رکھی ہیں، ہدایت کا راستہ بھی اختیار کرنے کی اور برائی کا راستہ بھی اختیار کرنے کی. اب انسان اپنے لحاظ سے یہ اختیار کرتا ہے، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے راستے انسان کو اپنانے کے لیے کیا کیا ہے، اپنی طرف سے رسول بھیجے، اپنی طرف سے سارے جو ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں آپ، یہ دعوت کا کام بھی اسی کا حصہ. یہ دعا کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائے، تاکہ یہ اس نیکی کے راستے پر اس کو بتا دے. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، کرم ہے کہ اس راستے پر لگانے کے لیے اس نے اتنے سارے انتظام کیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب اس پر بھی لے سکتا ہے کہ اللہ نے ہم کو دونوں راستے دل میں جو ہے دونوں باتیں رکھی ہیں، دونوں راستے جو ہے بنا رکھے ہیں، تو پھر ہم نے برائی کیوں اختیار کی؟ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارا حساب رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا لطف یہ ہوا کہ اس پر ہمارا حساب نہیں، بلکہ ہمارے لیے رسول بھیجے دنیا میں، ہدایتیں بھیجی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ اس راستے کو اپناؤ، اس راستے کی طرف دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اب اگر کوئی نہیں لیتا ہے، اس کو نہیں اختیار کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اس کی سزا ملے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی اس کا نفس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس کا ایک حصہ برائی اختیار کرتا ہے یا اپنے لحاظ سے برائی اختیار کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جذبہ بھی رکھا تھا اور ساتھ میں اتنے سارے انتظام بھی کر رکھے تھے اس کے لیے. تو برائی کی طرف ہے. ابھی جو میں آپ کو مسائل پریشانیوں کی باتیں کر رہا تھا، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ برائیوں کا نظام، یہ جو ہے مصائب اور پریشانیوں کا نظام بھی رکھا ہے دنیا میں، تاکہ انسان کو یہ چیزیں یاد دلاتی رہے اور وہ برائی کے راستے کو چھوڑے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جی جی
جی
ہاں جی راستہ جی
آپ بتا رہا ہے صحیح جگہ
پہنچ جاؤں گی
جگہ گئے تو غلط
جی جی
تو
بھولنے کے باوجود بھی، اس کو بتانے کے باوجود بھی، کہنے کے باوجود بھی اختیار کرتا ہے، تو پھر اب اس کو وہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے.